بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے فیض یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی مواعظ کا اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اسی اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو نورانی تاثیر رکھی ہے، روحانی تاثیر رکھی ہے، ایمانی تاثیر رکھی ہے، ایقانی تاثیر رکھی ہے، احسانی تاثیر رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے. یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے، ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی علائشوں سے پاک، بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک، ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک، اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، یہ قرین بن جاتا ہے، یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے، اس کی علائشوں سے پاک. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے، ہمارے دل اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، اللہ کی محبت سے معمور ہوں گے، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے. دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے. اگر ہم دل میں جھانکیں، غور کریں تو ہم میں سے ہر ایک محسوس کرے گا کہ ہر وقت دل کے اندر ایک کشمکش چلتی ہے، منفی جذبات ابھرتے ہیں اور غلبہ پا لیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم مغلوب ہو جاتے ہیں. تو دل کے اندر ایسی قوت حاصل کرنی ہے، ایسی صلاحیت حاصل کرنی ہے کہ اس کشمکش کے اندر ہم منفی جذبات پر غلبہ پانے والے بنیں اور اللہ کی ہر اطاعت پر آ جائیں، اللہ کے نافرمانی کو چھوڑنے والے بن جائیں. انشاءاللہ اگر دل کے اندر یہ طلب ہوگی تو اللہ ہمیں اس کی تاثیر عطا فرمائیں گے. یہ ارشادات بھی ان کے لیے ہیں جو اس زمانے میں حضرت کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے، اس لیے ان میں تاثیر ہے کہ انہیں دلوں میں اترے گی جو دلوں سے اس کے طالب ہوں گے. کچھ ارشاد جو ہم نے پچھلی اتوار پڑھے تھے، کچھ سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں. یہ ارشادات تو بار بار پڑھنے والے ہیں کیونکہ ان کے اندر تاثیر ہے. فرماتے ہیں میری سنو اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، کیوں کہ میں متقدمین کا غلام ہوں، ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ان کا تجارت اخروی کا سلام کا سامان پھیلاتا ہوں اور اس پر آواز لگاتا ہوں کہ جس کو خریدنا ہو آؤ اور خریدو، اور اس میں نہ میں ان کی خیانت کرتا ہوں نہ اس کو اپنی ملک بتاتا ہوں. یہ انکساری ہے، یہ حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو ارشادات ہیں متقدمین سے مجھ تک پہنچے ہیں، جو ہم سے پہلے تھے اللہ والے بزرگ تھے، یہ ان سے چیز ملی ہے اور میں انہی کی چیز کو، اور وہ اصل میں کام آنے والی کیا ہے، تجارت اخروی ہے، یہ اس پر آواز لگا رہا ہوں کہ جس کو خریدنا ہو آؤ، اور میں اس میں خیانت نہیں کر رہا، نہ اپنی ملک بتا رہا ہوں، یعنی میری اپنی چیز بھی نہیں ہے، مجھے بھی ملی ہے، یعنی اللہ والوں کی صحبت سے چیز ملی، جو خالص چیز ملی ہے، اس کو اپنی ملک نہیں بتا رہا، اس کو میں بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں میں ابتدا ان کے کلام سے کرتا ہوں اور دہراتا ہوں اپنی طرف سے، گویا ان کا مفسر اور شارح بنتا ہوں، اور برکت خدا کی طرف سے ہے کہ جس کو چاہے اس سے نفع بخشے. یعنی یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ میرے کہنے سے نفع پہنچے گا، کیوں کہ نفع دینے والے اللہ ہیں، جس کو اللہ چاہیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور اللہ بخشے، اپنے والد و والدہ کے ساتھ حسن سلوک کی برکتوں سے حق تعالی نے مجھے یہ نصیحت کا اہل بنا دیا. اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور والدین کو یاد کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی برکتوں سے حق تعالی نے مجھے نسواز و نصیحت کا اہل بنا دیا. میرے والد دنیا سے بے رغبت تھے, باوجود ہے کہ اس کے حاصل کرنے پر ان کو قدرت تھی, یعنی مجبور نہیں تھے, بے بس نہیں تھے, چاہتے دنیا بہت کما سکتے تھے لیکن ان کو رغبت نہیں تھی. اور میری والدہ اس زہد میں ان کے موافق تھیں اور ان کے اس فعل پر راضی تھیں, یعنی والد اور والدہ دونوں کے ممنون ہو رہے ہیں کہ دونوں میاں بی بی نیکوکار دیندار مخلوق پر شفیق سے, باقی ان سے یا مخلوق میں سے کسی اور سے مجھے کیا لینا, میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھیجنے والے اللہ تک آپ پہنچا ہوں کہ انہی کے دینے سے میں بھی فائز ہوتا ہوں, میری ساری بہتری نعمت انہی دونوں کی معیت میں اور انہی دونوں کے پاس ہے. میں مخلوق میں بجز سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ارباب میں بجز اپنے رب برتر بزرگ کے اور کسی کا خواہاں نہیں ہوں. تحدیث سے بن نعمت کے تو فرما رہے ہیں, آپ یہ درد سے فرما رہے ہیں, اس زمانے میں بھی یہ باتیں آج سے ہزار سال پہلے کی ہیں, آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے الا ماشاء اللہ. ایسے اللہ کے بندے بھی ہیں, نیک بندے ہیں, خالی دنیا نہیں ہے, کم ہیں. زیادہ تر جو واز ہو رہے ہیں وہ زبان سے ہیں, دل سے نہیں ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ, یہ تو ہزار سال پہلے فرما رہے, اے مولوی تیرا واز محض زبان سے ہے, قلب سے نہیں ہے. یہ اہل نظر ہیں, دیکھتے ہیں. ہمارے فرمایا کرتے تھے آج تقریر کا فن تو سیکھ لیتے ہیں اور جوشلی تقریر تو کرنا جانتے ہیں لیکن دل ان کے خود شک میں بھٹک رہے. ایسے یہ فرما رہے ہیں, اے مولوی تیرا واز محض زبان سے ہے, قلب سے نہیں ہے, اور صورت سے ہے معنی سے نہیں ہے. صحت والا قلب اس واز سے نفرت کر کے دور بھاگتا جو زبان سے ہو قلب سے نہ ہو. جو صحیح دل ہے صحت والا ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ دور بھاگتا ہے. بس ایسا واز سننے کے وقت اس کی وحشت کی ایسی حالت ہوتی ہے جیسے پنجرے کے اندر پرند کی اور مسجد کے اندر منافق کی. جیسے پرندہ پنجرے میں ہو تو اس کو وحشت ہوتی اڑنے کی, ایسے ہی جو نیک اللہ کے بندے ہیں وہ اس آواز کے سننے کو دل چاہتا ہے. جیسے منافق مسجد کے اندر بے چین ہوتا ہے, نکلنا چاہتا ہے, ایسے یہ بھی اللہ والے ایسے شخص کے آواز سے بھاگنا چاہتے ہیں. صدیقین میں سے کسی کو جب صاحب نفاق مولویوں میں کسی کی مجلس وعد میں شریک ہونے کا اتفاق پڑ جاتا ہے تو اس کی ساری آرزو وہاں سے نکل آنا ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اسے نکل جائیں. اللہ والوں کے لیے ریاکاروں, منافقوں, دجالوں, بدعتیوں اور دشمنان خدا, دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں پر ظلمت و تاریکی کی علامتیں ہوتی ہیں جن سے وہ مکار وعظوں کو فوراً شناخت کر لیتے ہیں. ان کی علامت ان کے چہروں, ان کی گفتگو غرض ہر پہلو میں موجود ہوتی ہے کہ وہ صدیقین سے خائف و متوحش ہو کر, وہ صدیقین اس سے خائف متوحش ہو کر اس طرح بھاگتے جیسے شیر سے بھاگتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں ان کے قلوب کی آگ سے جو ذکر اللہ کی بدولت پیدا ہو جاتی ہے جل نہ جائیں. فرشتے ان کو صدیقین اور صالحین کے پاس سے دھکے دے کے اٹھا دیتے ہیں. ایسا مکار عوام کے نزدیک معزز ہوتا ہے مگر صدیقین کے نزدیک ذلیل. عوام تعریف کرتے ہیں بڑی اچھی تقریر کی، بڑی جوشیلی تقریر کی، بڑی ایسی کی، لیکن یہ اللہ والے اس کے اندر کی روح کو پہچانتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ ایسا مکار عوام کے نزدیک معزز ہوتا ہے، صدیق کے نزدیک، عوام کے نزدیک وہ آدمی ہے مگر صدیق کے نزدیک بلاؤ ہے، کہ ان کے نزدیک اس کی کچھ بھی قدر نہیں، صدیق بنور خداوندی دیکھا کرتا ہے۔ صدیق کون ہے؟ اہل صدق، جس نے اپنے دل سے اس حقیقت کو تسلیم کر کے اپنے دل کے اندر شفافت، لطافت، پاکیزگی حاصل کر کے وہ اس نے نور ایمان، نور اخوان حاصل کر کے اپنے دل کی روشنی سے وہ دیکھتا ہے، حقائق اس کے دل پر کھلتے ہیں، اس لیے یہ جو ہے ان کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ کیوں کہ صدیق بنور خداوندی دیکھتا ہے، وہ نور جو اللہ اس کے دل میں القاء کرتے ہیں اس سے وہ اندرونی حالت معلوم کر لیتا ہے، نہ کہ اپنے آنکھوں کے نور سے۔ اب یہ بات آج سے 1000 سال پہلے کی ہے جو حضرت فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایسے اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی، ایسے اللہ والوں سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بخوبی دیکھا ان کو اس چیزوں کے تعلق سے۔ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے قاری غلام مومن صاحب، شاہدرہ برکٹون میں رہتے تھے، وہیں کے بٹ گرام ہی کے تھے، حضرت کے سامنے گاؤں کا وہاں کے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے ہوئے تھے آریہ بازار میں، ہمارے یہاں مجلس سے ذکر شروع میں انہوں نے شروع کرائی، وہ تو بعد میں حضرت نے مجھے اجازت دے دی تھی، پھر حضرت حکم کی تعمیل میں سلسلہ چل پڑا۔ پہلے وہ تشریف لاتے تھے، مہینے میں ایک دفعہ آتے تھے، ایک دفعہ وہ آئے ہوئے تھے، اور دو واقعے صرف ان کا عرض کروں گا۔ ایک تو یہ، ایک جماعت آئی ہوئی تھی، اس میں ایک صاحب تھے صاحب نظر، صاحب نظر سمجھتے ہیں نا، جن کے دل کی نظر کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ ہلکے کے بعد ان سے معانقہ کیا، مجھے ایک طرف لے گئے، کہ اللہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، ذکر کر کے یہاں پر آتے ہیں مہینے میں۔ کہتے یہ بندہ تو نور ہی نور ہے، سادہ سا پٹھان جیسے ہوتا ہے نا لباس کے اندر، اور چونکہ وہ عالم نہیں تھے، قاری تھے البتہ، ہاں بہترین قاری تھے، قرات میں لطف آ جاتا تھا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، لیکن عالم نہیں تھے، حضرت کی طرف سے ان کو بیان کی اجازت نہیں تھی، لیکن ان کی توجہ بڑی زبردست تھی، ان کی مجلس بیٹھ کے واقعی پتہ چلتا تھا کہ دل میں کچھ آ رہا ہے، تو ذکر کرانے کی اجازت تھی۔ ہمارے حضرت ہر ایک سے کام اس کی استداد پر لیتے تھے، بیان کی اجازت نہیں تھی ان کو، وہ کوئی کتاب پڑھ دیتا تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے قرات سیکھ لی، تجوید سیکھ لی، نماز پڑھاتے تھے، بیان نہیں، اردو بھی صاف نہیں آتی تھی، اور یہ صاحب ان کو ملتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے، نہ ان کو پتہ کہ یہ حضرت کے خلیفہ ہیں، نہ ان کو پتہ ہے، سنا تو نہیں انہوں نے، ملاقات بھی نہیں، پہلی ملاقات کے اندر ہی تو اہل نظر ایسے پہچان لیتے ہیں۔ یہ تو ان صاحب نے ان کے تلے فرمایا، اور ان کا اس وقت ایک جگہ نماز پڑھی تو مہاتما جی پتا کہ یہ جس نے نماز پڑھائی ہے یہ خالی ہے، بالکل قاری تھے، قرات بڑی اچھی تھی جی، یہ بھی بتا دوں، تجوید کے اعتبار سے قرات، لیکن فرمایا کہ انہوں نے نماز دوبارہ لوٹائی اپنی، تھوڑے عرصے کے اندر ایسی شنی حرکت ان کی عام ہو گئی، لوگوں کو پتہ چل گیا، نکالنا پڑا ان کو مسجد والوں کو، ایک اللہ والے نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، تھوڑی ناگواری تو کچھ کو ہوئی تھی کہ بھئی یہ کون ہوتے ہیں ایسی کسی کو کہنے والے، لیکن ایسی چیز سامنے شنی، میں لاؤں گا نہیں زبان پر نام، حرکت آ گئی کہ سب کو پتہ چل گئی۔ تو یہ بات 1000 سال پہلے کی، آج بھی ہیں، इसलिए फरमाते हैं कि ये हैं जैस सिद्दीक बनूर खुदाबंदी देखता है, लिहाजा अंदरूनी हालत मालूम कर लेता है, ना कि अपनी आँखों के नूर से, ना सूरज चांद के नूर से। इसे रोशनी इतनी चांद सूरज या आँखों का नूर तो अल्लाह ताला का आम नूर है, और एक नूर उसका ख़ास है कि वह हक ताला सिद्दीक को अता फरमाता है। वो देखते हैं, वो पहचान लेते हैं कि बंदा है क्या। हमारे हजरत का भी फारसी का शेर है जिसका मफहूम यही है कि आदमी जो है ना, ये गोश्त पोश और हड्डियों का नाम नहीं है, आदमियत लहम व शहम। मुझे फारसी का शेर है नेस फरमाया उसमें, ये हड्डी और गोश्त पोश का नाम नहीं है, आदमी जिस रजाए दोस्त में से, जिसको अल्लाह की रजा नसीब हो गई है बस वही है, जिसको नसीब नहीं वो कुछ नहीं है, है? तो अल्लाह वाले पहचान लेते हैं। तो यहाँ ये फरमा रहे हैं है? कि एक तो रोशनी आम है जिसको लोगों को देखते हैं, लेकिन ये अल्लाह वाले आंखों के नूर से नहीं देखते, वो जो हम देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं इसको, लेकिन ये इसकी हकीकत नहीं है, क्योंकि ये नूर तो अल्लाह ताला का आम नूर है और एक नूर ख़ास है वह हक ताला सिद्दीक को अता फरमाता है, सिद्दीक जिसने सच्चा कर दिखाया, जिसके अंदर तखवा है, जिसके अंदर तहारत है, जिसके अंदर गलाजतों से पाकिजगी है, अता फरमाते हैं। यानी शरीयत मुतहरा किताब व सुन्नत मुस्तहकम और रासिख होने के बाद, ये भी है ना, ऐसे नहीं मिलते, ये खसूसी चीज़ जो मिलती है ये ख़ास लोगों को मिलती है, है? किस पर? किताब व सुन्नत पर मुस्तहकम रासिख होने के बाद, यानी कोई अल्लाह का वली जो है शरीयत मुतहरा पर अमल करने के बगैर हरगिज़ हरगिज़ वली नहीं बन सकता। वो फरमा रहे हैं किताब व सुन्नत पर मुस्तहकम और रासिख होने के बाद इन दोनों पर अमल करता है, फिर अल्लाह उसे इल्म का अल्लाह की तरफ से नूर अता कर दिया जाता है। आगे अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, बारे इलाहा हमें अपनी शरीयत व इल्म और खूब नसीब फरमा, आमीन। यानी कोई दावा नहीं है, है? कि हम भी ऐसे हासिल कर लेंगे अपनी कुछ कुव्वत से, अपनी तदबीर से, ये तदबीर से अपनी कुव्वत से नहीं मिलता, अल्लाह से सवाल कर रहे हैं। तरीका बता दिया, यह मिलेगा किसको? किताब व सुन्नत पर अमल मुस्तहकम और रासिख होने के बाद। आगे फरमाते हैं मुनाफिको खुदा तुम्हें बरकत ना दे। हजरत के पास तो अर्ज करता हूँ कि हजारों का मजमा होता था, रिजालुल गैब भी होते थे, रिजालुल गैब समझते हैं जिनको आम लोग नहीं देख सकते, अल्लाह की ऐसी मखलूक मलाइका हैं आम बंदा नहीं देख सकता, जिन्नात हैं आम बंदा नहीं देख सकता है, तो हजरत उस कुछ अरवाह मुबारका भी आती थी आपकी मजार पर, अहल नज़र ने देखी हैं, उन्होंने नकल की हैं कि उनकी मजलस आम नहीं होती थी, ख़ास होती थी, आम भी होती थी, हर किस्म के लोग होते थे। हाँ, तो फरमाते हैं वो मुनाफिक भी आ जाते थे, इसलिए फरमा रहे हैं क्या मुनाफिको खुदा, लेकिन किसी मुनाफिक पर आपने उंगली नहीं उठाई है। ये अल्लाह वालों को अल्लाह पाक ऐसी नज़र देते हैं, देख लेते हैं, लेकिन हुक्म की तामील में चूंकि अल्लाह पाक सत्तारुल अयूब हैं, पर्दा डालते हैं, ये अल्लाह वाले ही पर्दा डालते हैं। लेकिन फरमाते हैं मुनाफिको खुदा तुम्हें बरकत ना दे, तुम्हें किस दर्जा बकसरत है वो लोग जिनका सारा मशगला अपने मखलूक के दरमियानी ताल्लुक को आबाद करना और अपने हक ताला के दरमियानी ताल्लुक को वीरान बनाना होता है। आज हम इस पर अपने आप को परख लें, हमारे दिल की, हमारे अंदर की तरजीहात क्या हैं? हम तो लोगों को खुश करना चाहते हैं, लोगों में वाहवा चाहते हैं, माशरे के अंदर वाहवा चाहते हैं, हैं? लेकिन अल्लाह वाले जो है अल्लाह के साथ ताल्लुक जो है उसको मजबूत करना चाहते हैं, इस ताल्लुक को वीरान करना चाहते हैं। آگے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، بارے الہ مجھ کو ان کے سروں پر مسلط فرما دے، میں ان کو قتل کر کے زمین کو ان سے پاک کر دوں. کتنا غصہ آ رہا ہے ایسے منافقین کے اوپر کے جو ظاہر کر رہے ہیں اور اندر سے کیا باطن کے اندر گندگیاں لازتیں اور ہیں اور شر اور فساد ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں. اچھا آگے تحدیث سے بے نعمت فرماتے، اس زمانے میں منافق کے نفاق کی شناخت یہ ہے وہ میرے پاس نہیں آتا. اللہ اکبر، منافق کی شناخت یہ ہے کہ میرے پاس نہیں آتا، اور جب مجھ سے ملتا سلام نہیں کرتا. اب کرتا ہے تو بد تکلف کرتا ہے، پہلی بات تو آتا ہی نہیں ہے، آتا ہے تو سلام نہیں کرتا، کرتا ہے تو بد تکلف کرتا، نہ کہ محبت اخلاص سے. دین محمدی کی دیواریں گرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں، یا اللہ اس کی تعمیر پر مجھے مددگار نصیب فرما. اب بتائیے یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کہا جاتا ہے ان کو بڑھا چڑھا کر. یہ بھی ایک دوسری افراد و تفریح ہے، صاحب تصرف سمجھتے ہیں اور وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، دین محمدی کی دیواریں گرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں، یا اللہ اس کی تعمیر پر مجھے مددگار نصیب فرما. اے منافقو اور دنیا تعالی واعظو، اس کی بنا تمہارے ہاتھوں نہیں ہو سکتے. اب بتائیے ہزار سال پہلے فرما رہے ہیں، نہیں ہوں گے تھے علماء، لیکن ان کو یہ فرما رہے ہیں، تمہاری کوئی عزت نہیں کہ تمہارے ہاتھوں اس کی تعمیر ہو سکے. تو بنا کیسے سکتے ہو، حالانکہ نہ تم کو بنانے کا طریقہ آتا ہے نہ اس کے اوزار تمہارے پاس موجود ہیں. اے نادانو، اول اپنے دین کی دیواریں تو بنا لو، دوسروں کی تعمیر میں اس کے بعد مشغول ہو جیو، پہلے اپنے دین کی دیواریں، خود تو شریعت پر چلو اور سیکھو اور عمل کرو، راسخ اپنے دلوں میں کرو، دلوں میں صفائی کو حاصل کرو، وہ صفات تو اپنے اندر لاؤ. جب تم مجھ سے عداوت رکھو گے تو میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں تم سے دشمنی رکھوں گا. چونکہ یہ حق بیان کر رہے ہیں جو ان کو چبھتا ہے، کیونکہ اندر میں تو نفاق ہے، وہ تو اس کو چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ حقائق کھول رہے ہیں جس سے لوگوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے اور ان کے ظاہر سے لوگ متاثر نہیں ہو رہے جو ان کے حق اثر میں آ گئے ہیں. تو یہ تو دشمن سمجھتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کی وہ ان سے جو اپنی دنیاوی اغراض وابستہ ہیں وہ پوری پھر نہیں ہوتی. سناتے ہیں، جب تم مجھ سے دعوت رکھو گے تو میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے دشمنی رکھوں گا، اس لیے کہ میں انہی کی مدد سے قائم ہوں. بغاوت نہ کرو اور میری اذا رسانی سے باز آؤ. کیوں کہ اللہ اپنے حکم پر غالب ہے کہ تمہارے رد کیے رد نہیں ہو سکتا. تم یہ چاہتے ہو مجھے ختم کرنا، یہ چاہتے ہو کہ میری تذلیل ہو، یہ چاہتے ہو کہ ہیں تو فرمایا کہ کیوں، کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. میں تو اللہ اور رسول کی راہ میں دشمنی رکھوں گا تم سے، اس لیے کہ میں انہی کی مدد سے قائم ہوں. بغاوت نہ کرو، میری اظہار آزانی سے باز آ جاؤ. اب اس کے اندازہ لگا دیں کتنی کوشش کی ہوگی ایذا پہنچانے کی. کیوں کہ اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، تمہارے رد کیے رد نہیں ہو سکتا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے قتل کر ڈالنے کی کوشش کی مگر قادر نہ ہو سکے. اور قادر کس طرح ہوتے، جبکہ یوسف علیہ السلام حق تعالیٰ کے نزدیک بادشاہ، ان کے نبیوں میں سے ایک نبی اور صدیقوں میں سے ایک صدیق تھے، تو ان کی تقریر میں تجویز ہو چکا تھا کہ بہتری مخلوق کی بہبودیاں ان کے ہاتھ میں پوری ہوں گی. کچھ کر سکے ہیں؟ اللہ نے عزت دی ان کو، فرماتے اے زمانے کے منافقوں, تمہارا یہی حال تمہارا ہے کہ مجھ کو ہلاک کرنا چاہتے ہو, تمہاری کوئی عزت نہیں, میرے قتل تک تمہاری دسترس نہ ہو سکے گی. پھر فرماتے کہ شرع کا لحاظ نہ ہوتا تو تم میں سے ایک ایک کو بتعین بیان کر دیتا کہ فلاں فلاں شخص منافق ہے, میرا دشمن ہے. کتنا بڑا حوصلہ, کتنا ظرف, پہچان رہے ہیں, جان رہے ہیں, لیکن حکم نہیں ہے بتانے کا. شرع کا لحاظ اگر شریعت کہتی ہے پردہ ڈالو, نہ ہوتا تو میں بتعین. سمجھتے حکم کے ساتھ قائم ہونے کی حالت ہو یا علم کے ساتھ قائم ہونے کی حالت ہو, بہرحال اس قرب حق کے معاملہ کی بنیاد شریعت ہی ہے. یہ کون ہے؟ صاحب شریعت, صاحب طریقت, یہ ہیں صوفی, یہ ہیں پیران پیر. آج کا صوفی جہل کہتا ہے شریعت اور ہے جی, طریقت اور ہے, کیسے کیسے جملے کہتے ہیں. اور یہ دیکھو, یہ ہیں اصل جو فرما رہے ہیں. فرماتے حکم کے ساتھ قائم ہونے کی حالت ہو یا علم کے ساتھ قائم ہونے کی حالت ہو, بہرحال اس قرب حق کے معاملہ کی بنیاد شریعت ہی ہے. اللہ والے مخلوق سے ڈرتے نہیں, کیوں؟ وہ تعالیٰ کے امان و سرپرستی و حفاظت میں ہے, ان کو اپنے دشمن کی پرواہ بھی نہیں ہوتی, اس لیے کہ ان قریب وہ ان کو ہاتھ اور پاؤں زبان سے کٹا ہوا دیکھیں گے. ان کو معلوم اور محقق ہو چکا ہے کہ مخلوق عاجز اور معدوم ہے, ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے, نہ ان کے ہاتھ میں ہلاکت ہے نہ سلطنت ہے, نہ ان کے قبضہ میں تونگری ہے نہ افلاس ہے, نہ نقصان ہے نفع ان کے ہاتھ میں ہے, ان کے بھی وجود خدائے بزرگ و برتر کے نہ کوئی بادشاہ نہ قدرت والا ہے, اس کے سوا نہ کوئی دینے والا نہ کوئی روکنے والا, نہ فائدہ یا نقصان پہنچانے والا, نہ جلانے والا یعنی زندگی دینے والا, نہ مارنے والا. وہ خدائے وحد کو متصرف سمجھنے کی وجہ سے شرک کے بوجھ سے آرام میں ہیں. ان کے دل توحید سے ہیں, نور توحید سے ہیں, ایسے منور ہو چکے ہیں کہ ان کا التفات ہی کسی کی طرف نہیں, کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, دھیان ہی نہیں ہے. نہ کوئی بادشاہ نہ قدرت والا اس کے سوا, نہ کوئی دینے والا نہ کوئی روکنے والا, نہ فائدہ یا نقصان پہنچانے والا, نہ جلانے اور مارنے والا. وہ خدائے وحد کو متصرف سمجھنے کی وجہ سے شرک کے بوجھ سے آرام میں ہیں, تو برگزیدگی اور انتخاب میں ہیں, وہ حق تعالیٰ کے ساتھ انسیت اور اس کی معیت کی راحت میں ہیں کہ اس کی مہربانی اور لطف مناجات کے مزے اڑاتے رہتے ہیں. اللہ سے مانگو اللہ ہمارے بھی اس ذوق کو بیدار فرما دے, جن مزوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں یہ مزے اس کے مقابلے میں کوئی مزے نہیں ہیں. یہ اللہ والوں کو چاہیے ہیں, کیا فرما رہے ہیں؟ وہ حق تعالیٰ کا انسیت, حق تعالیٰ کے ساتھ انسیت. اللہ ہمیں بھی اس انس کی لذت سے کچھ آشنائی عطا فرما دے اور اس کی معیت کی راحت میں ہے. یعنی یہ صفائی جب دل کے اندر ہوتی ہے, دل گندگیوں سے پاک ہوتا ہے, دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کے اندر نورانیت آتی ہے, دل کا جو صحیح ادراک بیدار ہوتا ہے, احساس بیدار ہوتا ہے, پھر وہ جو اس میں ان کو جو لطف آتا ہے, انسیت اللہ کے ساتھ, اس کی معیت کے اندر راحت ملتی ہے, اس کی مہربانی اور لطف و مناجات کے مزے اڑاتے رہتے ہیں. اللہ سے مناجات کے اندر ایک مزہ ہے, جس نے نہیں چکھا وہ نہیں جانتا. دنیا رہے یا نہ رہے, آخرت ہو یا نہ ہو, خیر و شر موجود ہو یا معدوم, ان کو کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں رہتی. یعنی اللہ کے ساتھ دل کا ایسا تعلق مضبوط ہو گیا ہے دنیا رہے یا نہ رہے، آخرت ہو یا نہ رہے، خیر و شر موجود ہو یا معدوم، ان کو کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں تھی. ہاں ابتدائی حال میں دنیا اور مخلوق اور شہوات سے بے رغبت طور میں تکلف کیا اور طبیعت کو مجبور بنا کر زہد اختیار کیا، ایک دم نہیں بنے اس مرتبے میں، محنت کی، کوشش کی، بے رغبت تکلف کیا، طبیعت کو مجبور کر کے زہد سے آ کیا. پھر جب اس پر جمے رہے تو حق تعالیٰ نے ان کے تکلف کو طبیعت اور میراث بنا دیا کہ زہد واقعی زہد بن گیا، طبیعت حقیقی طبیعت بن گئی. صاحبو زاہد بننا ان سے سیکھو، ان اللہ والوں سے سیکھو، بتکلف طاعتوں کو بتکلف بجا لاؤ اور معاصی خلاف شرع امور کو چھوڑ دو کہ ہوتے ہوتے آخر کار یہ تکلف طبیعت بن جائے گا. اب اطاعت میں گرانی مطلقاً محسوس نہ ہوگی. ابھی تو بوجھ ہے نا، لانا پڑتا ہے کھینچ کھانچ کے، ہیں پھر بھی گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے. یہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کو شروع خود گزرے ہیں اس لیے بتا رہے ہیں، پہلے تو بتکلف کام کرنا پڑے گا، تکلیف دینی پڑے گی، نفس کو تکلیف دینی پڑے گی، تکلف کرنا پڑے گا. اور معاصی کو چھوڑنے کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، پھر یہ طبیعت بن جائے گی، پھر اب اطاعت میں گرانی مطلقاً محسوس نہ ہوگی. پھر نہیں تو پہلے ہمت کر کے ہیں اپنے آپ کو اس کا عادی بنانا ہوگا، پھر اطاعت میں بوجھ بالکل نہیں ہوگا. اپنے پروردگار کا کلام سمجھنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرو اور اپنے عمل میں مخلص بنو. علم کو حاصل کرو، پھر اس پر کیا کرو؟ عمل کرو، پھر عمل میں اخلاص. صاحبزادہ تو سر تا پا نفس و طبیعت بنا ہوا ہے. یہ خطاب کس سے ہے؟ اکثر کرتا ہوں یا غلام، ادھر عربی میں ہے نا. یہ غلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے مرید کو کہہ رہے ہیں، بیٹا کہہ کے. اس کا ترجمہ صاحبزادہ کیا ہے. تو سر تا پا نفس و طبیعت بنا ہوا ہے. جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ابھی تو اگر آیا بھی ہے تو لیکن ابھی تو سر تاپا نفس اور طبیعت بنا ہے، نہ محرم عورتوں اور لڑکوں کے پاس بیٹھتا ہے. پھر یوں کہتا ہے مجھے ان کی طرف مطلق توجہ نہیں ہوتی، تو جھوٹا ہے. جی نہ شریعت تیری معاف کرتی ہے نہ عقل، یعنی شریعت نے بھی منع فرمایا. اللہ کرے بات ہماری بھی سمجھ میں آ جائے. آج تو کتنی گڑبڑ اس پر ہو رہی ہے. نامحرم عورتیں ہیں اور لڑکے، لڑکے کون ہیں؟ اللہ کرے یہ بھی بات سمجھ میں آ جائے. اور پھر کہتا ہے مجھے ان کی مطلب توجہ نہیں ہوتی، تو جھوٹا ہے، غلط ہے. انسان کے اندر اللہ نے جو ایک بات رکھی ہے وہ نکالنی سے ہمارے سمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ایک طبیعی میلان رکھا ہے مرد کا اور اس طرف، اس کو کہاں سے نکال دوں گے. اس لیے شریعت مطہرہ نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ غیر محرم کے پاس نہ بیٹھو. سوچے عورت بھی عورت ہے، عورت کی آواز کے اندر بھی کشش ہے، اس سے بچو. ایسے لڑکے جو ہیں جن کے بھی داڑھی نہیں آئی، جن کے پاس بیٹھنے سے دیکھنے سے بھی میلان جو غلط قسم کے جذبات ابھرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو منع فرمایا ہے. مطلب نہ شریعت تیری موافقت کرتی نہ عقل. تو آگ پر آگ اور لکڑی پر لکڑے بڑھایا جاتا ہے. بس ضرور ہے تیرے دین اور ایمان کا مکان جل اٹھے. آگ ہے، جل جائے گا دین، جل جائے گا ایمان، جل جائے گا. اس اختلاط بے ریش لڑکوں اور عورتوں کے مطلب شریعت کا انکار عام ہے. شریعت مطہرہ نے اس پر انکار عام کیا ہے اور کسی کو بھی اس سے مستثنا نہیں کیا، کسی کو ایگزیمپٹ نہیں کیا کہ اس کی یہ عام ہے انکار. یہ نہیں ہے کو اللہ والا کو بڑا بن گیا, اتنا مقدس متبرک بن گیا ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عورتیں اس کے پاس آئیں جائیں. یہ پیر کو کی پڑتا جی, پیر سے زیادہ پڑتا ہے, ہر ایک سے پڑتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو تو کہتا ہے کہ مجھے ان سے مطلب توجہ, تو جھوٹا ہے, نہ شریعت تیری معافت کرتی ہے نہ عقل. یعنی شریعت بھی حکم نہیں دے رہی اور عقلن بھی. تو آگ پر آگ, جیسے آگ کے اندر لکڑی ڈالتا ہے نا اور تو آگ بھڑکتی ہے نا, پس ضرور ہے کہ تیرے دین ایمان کا مکان جل اٹھے. اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. آج یہ خطرناک معاملہ بہت خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے. اس اختلاط بیریش لڑکوں اور عورتوں کے متعلق, عورتیں اور بیریش جس کی داڑھی نہیں ابھی ہوگی ہاں, اس کے متعلق شریعت کا انکار عام ہے سب کے لیے, کسی کو بھی اس سے مستثنی نہیں کیا. ایمان و معرفت حق و قرب کی طاقت حاصل کر, ایمان و معرفت حق اور قرب کی طاقت حاصل کر, اس کے بعد نائب حق بن کر مخلوق کا طبیب بن جاؤں. ایمان و معرفت حق اور قرب کی طاقت حاصل کر, اس کے بعد نائب حق بن کر مخلوق کا طبیب بن جا. افسوس تو سانپوں کو کس طرح چھو رہا ہے اور الٹ پلٹ رہا ہے, حال نہ کہ نہ تجھ کو سانپ پکڑنے والے کا ہنر معلوم ہے نہ تو نے تریا کھا رکھا کہ ذرا اثر نہ کرے. کتنی مثالوں سے سمجھا رہے ہیں, جو مضمون چلا رہا ہے عورتوں سے اختلاط, بیریش لڑکوں سے اختلاط ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے سانپوں کو چھو رہا ہے, الٹ پلٹ کر رہا ہے. نہ سانپ پکڑنے کا ہنر کے کیسے تو اسے اس کے زہر سے بچ سکے, نہ تیری آنکھ کھایا کہ جو تیرے اندر ہے زہر اثر نہ کرے. ہے تو خود اندھا ہے پھر لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیوں کر کرے گا, تو گونگا ہے پھر لوگوں کو تعلیم کس طرح کرے گا, اور جاہل ہے پھر دین کو درست کیوں کر سکے گا. جو شخص دربان نہ ہو وہ لوگوں کو شاید دروازے تک کیوں کر پیش کر سکتا ہے. یہ کتنی مثالوں سے سمجھا رہے ہیں. تو ذات حق اور اس کی قدرت, اس کے قرب اور مخلوق کے متعلق, اس کی سیاست سے ناواقف ہے. یہ نہ میری عقل و ضبط کے احاطے میں آ سکتا ہے نہ تمہاری عقل و ضبط میں آ سکتا ہے. اس کی حقیقت و وجود خدا کے کسی کو معلوم ہی نہیں, لہذا یہاں عقل کو دخل نہیں, صرف اطاعت کی حاجت ہے کہ سنو اور مان لو. یعنی شریعت مطہرہ کے جتنے احکام ہیں عقل پر پرکھو گے, عقل میں یہ آنے والے نہیں ہیں, یہ عقل میں ضبط میں احاطے میں نہیں آ سکتے. اس کی حقیقت بجز خدا کے کسی کو معلوم نہیں, لہذا یہ عقل کو دخل نہیں, صرف اطاعت کی حاجت ہے کہ سنو مان لو. میں شاہی منادی ہوں, میں شاہی منادی ہوں. اب تو میڈیا آ گیا ہے, اب تو اعلانات میڈیا کے جگہ پر, نہ پہلے یاد ہے ہمیں بچپن دیکھا کہ انٹرنل بورڈ سے ایک منادی آیا ہوا ہے, وہ اعلان کرتا پھر رہا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قانون ایسا, کوئی ایسا حکم آ گیا تو گلیوں پھر پھر کر. تو اس سے پہلے منادی کہ میں بھی منادی ہوں, یعنی میں اپنے آپ نے کچھ کہہ رہا, مجھے کہا گیا ہے. جیسے اس کو مقرر کیا جاتا تھا کہ جاؤ اعلان کرو, تو یہ میں اعلان کر رہا ہوں, میں منادی ہوں, شاہی منادی ہوں. اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تم میں نائب بن کر آیا ہوں, دین کے متعلق ساری مخلوق سے زیادہ بے لحاظ ہوں. میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا دین کے معاملے میں, میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کارندہ ہوں, ان کا پیش دست مزدور ہوں, انہی کا کہلاتا ہوں. یہ دنیا فانی اور چلن ہار ہے, یہ مصائب و تکالیف کا گھر ہے, یہاں قدورت زندگی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے, بے قدورت زندگی کسی کو حاصل نہیں ہے, خصوصاً جب عاقل ہو تو آفات بھی اس کے سر پر زیادہ پڑتی ہیں. چنانچہ کسی کا قول ہے دنیا میں دانا شخص کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، کیوں؟ کہ اس کو اپنے انجام یعنی موت پر نظر رہتی ہے، اور موت کو یاد رکھنے والے کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی، ڈرتا رہتا ہے عبرت کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے، یہ ڈر کے مانگتا رہتا ہے اور عمل کرتا رہتا ہے. جس شخص کی یہ حالت ہو کہ درندہ اس کے سامنے کھڑا ہو، اپنا منہ کھولے قریب آ پہنچاؤ، اس کو قرار کس طرح آ سکتا ہے؟ اس کی آنکھوں میں نیند کیوں قرار آ سکتی ہے؟ یعنی موت کو تشبیہ دے رہے ہیں، جس کے سامنے موت ہے آنے والی ہے، اے غافلو قبر اپنا منہ کھولے ہوئے اور موت کا درندہ جدا اپنا منہ کھولے ہوئے ہے، شاہ قضاء و قدر کا جلاد اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہے اور صرف حکم کا منتظر ہے کہ جب حکم ہو. لاکھوں میں ایک ہوتا ہے جو اس دانش پر قائم اور بلا غفلت کے بیدار ہوتا ہے، لاکھوں میں ایک جس کو فطرتی طور پر قدرتی طور پر اللہ سے چیز عطا ہو. ابتدا حال میں تجھ کو کسی ہنر کی ضرورت ہے کہ اس کے ذریعے سے کماتا کھاتا رہے، یہاں تک کہ تیرا ایمان قوی ہو جائے. بس جب تو اس پر قائم اور جمع رہے گا، حق تعالیٰ تجھ کو توکل کی طرف لے آئے گا، بس تجھ کو سبق کے بغیر کھلائے گا. خیر یہ آگے پھر اونچی باتیں ہیں، یہ چلتی رہیں گی، لیکن آغاز کس سے فرما رہے ہیں، ابتدا کس سے فرما رہے ہیں؟ وہ محنت کر کے شریعت مطہرہ پر چلنا اور جمنا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے، اور اللہ والوں کی صحبت سے یہ فن سیکھنا ہے کہ ان گندگیوں سے، غلاظتوں سے ہم کیسے بچیں، نفس کے مکروں سے کیسے بچیں، شیطان کے داؤں سے کیسے بچیں، ماحول کی گندی فضاؤں سے کیسے بچیں. تو اسی کے لیے جو ہے یہ مختلف طریقے رائج ہیں علاج کے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطان کے داؤ سے بچنے کے لیے، ان گندگیوں غلاظتوں سے صفائی حاصل کرنے کے لیے جو ہے ان میں سے ایک طریقہ ذکر قلبی بھی ہے، ذکر خفی بھی ہے، دل میں چھپ کے چھپ کے اللہ کو یاد کرنا، جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے. جمعے کے دن بھی اسی کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اتوار کو بھی اسی کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور بھی جگہ کام ہو رہا ہے. مقصود سب کا ایک ہی ہے کہ دل کے اندر ایسی پاکیزگی حاصل کرنی ہے، ایسی شفافت حاصل کرنی ہے، ایسی لطافت حاصل کرنی ہے، ایسی قوت حاصل کرنی ہے جو نفس سے ہمیں بچا لے، نفس کے مکروں کو ہم پر کھول دے، نفس کی پہچان ہو جائے، اس کے گندے تقاضوں کو اس سے بچنا آ جائے، شیطان کے داؤ سے بچنا آ جائے، ماحول کی فضاؤں سے بچنا آ جائے، اور شریعت مطہرہ پر چلنا آسان ہو جائے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے. اس کے لیے جو ہے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے، وہ ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، دل میں چپ کے چپ کے اللہ کو یاد کرنا. اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ بِالْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے. جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، اور غافل میں سے نہ رہو. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ ہی فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے. دوسری جگہ ہمارے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ، یعنی سب سے علیحدہ ہو کر تنہائی کے اندر، یعنی دل کے اندر یہ جو صلاحیت حاصل کرنی ہے ماحول کی فضاؤں کے غلبے سے بچنے کے لیے، شیطان کے داؤ سے بچنے کے لیے، نفس کے مکروں سے بچنے کے لیے، اس کے لیے جو ہے علیحدگی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے دل کے اوپر جو ہے ایک محنت کرنی ہے، دل کے اندر اللہ کے مبارک نام کو رچانے بسانے کی مشق کرنی ہے. وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل سے یاد کرو، یعنی علیحدگی بیٹھ کر، اس سے دل میں وہ قوت آئے گی، وہ نورانیت آئے گی، وہ پاکیزگی آئے گی، وہ لطافت آئے گی، وہ شفافت آئے گی، ہیں، جس سے ہمارے اندر کی گندگیاں غلاظت جب نکلیں گی تو پھر دل محسوس کرے گا، دل کے اندر ایک ذوق بیدار ہوگا جو ہمیں اللہ کے اطاعت پر ڈال دے، نافرمانی سے روک دے، ہیں، تو اللہ سے مانگے، جس سے مقصود ہے دل میں وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو ایک تصور کی مشق ہے، بار بار یہ بات عرض کی جاتی ہے، تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے. بعض مشائخ کچھ رنگ بھی تجویز کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں جو جس کو رنگ اچھا لگے، ہیں، تصور سے لکھیں یا لکھا تصور کریں لفظ اللہ، فتبارہ قسم ربی کا یہ اسم جو ہے نا، لفظ اللہ یہ بڑا متبرک ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں فتبارہ قسم ربی کا، رب کا اسم بڑا متبرک ہے. تو اس نام کو دل پر لکھ لیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اس تصور کے ساتھ، اور اپنے دل کے اندر تصور سے، اپنے ارادے سے اس مبارک نام کو رچانے بسانے کی، ہیں، مشق کریں، یعنی دل میں تکرار کریں اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشم میں ایسے سما جائے، تنہائیوں کے اندر بھی ایسے یاد رہے، اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، ہر حرام کام سے ہمیں روک دے. اللہ سے مانگے، ہیں، اور کو اس کی تھوڑی دیر کے لیے اب مشق کر لیتے ہیں، تصور سے دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار تھوڑی دیر کر لیں.
سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا غياث المستغيثين.
آمين.
يا الله يا ربنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أرحم الراحمين أنصر كتابهم خبركم وعفوك.
آمين.
الله عز وجل سيدنا الوزن فرمانا یا اللہ عزوجل، ہم تیرے سے عہد کرتے ہیں جتنے کام کریں گے خالص تیری رضا کے لیے کریں گے. اللہ ہماری نماز، ہمارا رہنا سہنا، ہماری زندگی، ہماری موت، اے اللہ تو اپنی رضا کے لیے ہم سے قبول و منظور فرمائے. یا اللہ عزوجل، اپنی رضا کے لیے کرنے کے لیے اللہ ہماری مدد نصیب فرمائے. یا اللہ ہماری مدد نصیب فرمائے. یا رحمن الرحیم، ہم اس مجلس میں اصلاح کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ہماری نقل کو اصل میں تبدیل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے حضرت کی برکت سے کامل اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ کامل اصلاح کرنے کے لیے جدوجہد، کوشش اور سعی کرنے کے لیے اے اللہ اپنے پاک نام کا جو ذکر اے اللہ قلبی ہے، خفی ذکر ہے، اے اللہ اس کے لیے باقاعدگی سے وقت نکالنے کی اے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. دائیں بائیں کی تمام قبلتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ نیک مجالس میں شامل ہونے کے لیے قبول و منظور فرما، یا اللہ اس آنے کو بھی سعی کے طور پر قبول و منظور فرما، اے اللہ یہ سعی ہمارے حضرت کی برکت سے ہو رہی ہے، اے اللہ حضرت ہمارے حضرت کی عمر میں صحت میں خوب برکت نصیب فرما، اور ہمارے حضرت کو اس اصلاح کے ساتھ تازہ ہمارے سروں پر سلامتی نصیب فرما، یا رحم الرحیم دائیں بائیں کے تمام آفات اور فتنوں سے ہم سب کو بالخصوص ہمارے حضرت کو اور ہمیں اپنے حضرت کے وسیلے سے محفوظ فرما، ایمان کی قوت نصیب فرما، یا اللہ ایمان کی قوت نصیب فرما، اعمال کا اخلاص نصیب فرما، یا رحم الرحیم اعمال کا اخلاص نصیب فرما، مولا کریم جو اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما، یا رحم الرحیم ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ اعظم ہمیں معاف فرما دے، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم انا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بجاه النبي الكريم، بحرمة النبي الكريم، بوسيلة النبي الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.